وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے منصوبے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کو امریکی حکومت نے اسرائیلی فلسطینی امن کے لیے ایک نیا راستہ قرار دیا ہے. آگے چل کر ہم بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان پر بات کریں گے کہ بھارت پاکستان کو 10 دن میں شکست دے سکتا ہے. ہمارا آخری موضوع ہوگا پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان کو اڈیالہ جیل بھیجنے کی خبر. اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا موضوع یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی کے لیے ایک نیا امن منصوبہ اعلان کیا. کل نتن یاہو, جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں, وہ واشنگٹن تشریف لائے تھے اور ان دونوں لیڈران نے بیٹھ کے مشرق وسطی کا یہ روڈ میپ بنایا ہے. اس پر ہمیں بات کرنے کے لیے اس وقت ریپبلکن پارٹی کے ساتھ وابستہ عہدیدار طلعت رشید ہیں, جبکہ امریکن یونیورسٹی میں پڑھانے والے ڈاکٹر حیدر مہدی ہیں جو مشرق وسطی میں ہوتے ہیں. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
غزہ میں فلسطینیوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن جاہو کی تصاویر کو نظر آتش کیا, جبکہ دونوں لیڈروں کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہو رہی تھی. وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے اسرائیلی فلسطین تنازع کے حل کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان کیا. اس منصوبے میں یروشلم پر اسرائیل کے اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے, جبکہ مغربی کنارے کی سرحدوں کا دوبارہ تعین ہوا ہے.
We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک مشترکہ کمیٹی کی تشکیل کریں گے جو اس نقشے کو مزید تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پیش کرے اور جس کو تسلیم کرنے کا عمل فوری طور پر ممکن ہو سکے. اس منصوبے میں دو ریاستی حل کو ترک نہیں کیا گیا اور مستقبل میں فلسطین کی ریاست کی تشکیل کا بھی کہا گیا ہے, جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم میں ہو. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس سے فلسطینی علاقہ دگنا ہو جائے گا, جس کے بدلے میں اسرائیل کو مغربی کنارے میں رہائشی بستیوں کا اختیار مل جائے گا اور نئی بستیوں کی تعمیر پر 4 سال کے لیے پابندی لگا دی جائے گی.
Not accepting it would mean the continued, perhaps the continued loss of territory to settlements.
وانڈربلٹ یونیورسٹی میں امریکی خارجہ تعلقات کے استاد تھامس شوارٹز کہتے ہیں کہ اس منصوبے کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید بستیوں کی تعمیر میں علاقے کا نقصان ہوتا رہے. یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیا فلسطینیوں کے پاس کوئی تعمیری راستہ ہے بھی یا نہیں. انہیں متعدد عرب طاقتوں کی بھرپور حمایت یا مالی اعانت بھی حاصل نہیں رہی, اس لیے ممکنہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ یا تو اسے قبول کریں یا پھر چھوڑ دیں, لیکن غالباً ان کے لیے یہ بہترین سمجھوتا ہوگا. ٹرمپ نے اس منصوبے سے قبل گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم کر لیا تھا اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا تھا. فلسطینی اس منصوبے کی تیاری میں شامل نہ تھے اور انہوں نے فوری طور پر اسے مسترد کر دیا تھا.
It fundamentally makes it impossible for Palestinians to have self-determination.
فلسطینی پالیسی نیٹ ورک الشباکہ سے حالہ احمد کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر اس کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خود مختاری حاصل کر سکیں اور یہ مکمل طور پر بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی نفی کرتا ہے. اس میں اسرائیلی بستیوں کی توثیق کر دی گئی ہے اور ان حالات کی بھی, جس کی مذمت انسانی حقوق کا ہر بڑا ادارہ کرتا ہے, اور یہ کہ اس سے امن کو کوئی موقع بھی نہیں ملے گا. اس منصوبے کے تحت اسرائیل کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ مغربی کنارے میں وادی اردن کو اپنے ساتھ ملانے کا راستہ ہموار کر لے, جس کا وعدہ نیتن جاہو نے اپنی انتخابی مہم میں کیا تھا.
Too many plans tried to pressure Israel to withdraw from vital territory like the Jordan Valley.
نیتن جاہو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو وادی اردن جیسے اہم علاقوں سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے کئی منصوبے موجود ہیں, لیکن صدر صاحب آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل کو وادی اردن پر اختیار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے اہم علاقوں پر. ٹرمپ اور نیتن جاہو دونوں کو دوبارہ انتخاب کا سامنا ہے اور ناقدین اس منصوبے کے اجرا کے وقت کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. الشباکہ سے حالہ احمد کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل میں آبادکاری کی تحریک چلانے والے دائیں بازو والوں کو متوجہ کرنے کی کوشش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی مخصوص نقطہ نظر کے حامل ووٹروں کو, اور اس میں یقینی طور پر امن سمجھوتے کی کوئی بات نہیں. 1993 کے اوسلو امن سمجھوتے کے بعد امریکی صدور مشرق وسطی میں کسی بھی امن سمجھوتے کی سالسی کرانے میں ناکام رہے ہیں. ٹرمپ نے گزشتہ جون میں منصوبے کا اقتصادی حصہ جاری کیا تھا اور اسے بھی فلسطینیوں نے مسترد کر دیا تھا. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی، دس منٹ کے بعد ہم آپ کے کالز بھی لیں گے، لیکن اس وقت ہم اپنے معزز مہمانوں کو سنتے ہیں. طلعت رشید ہمارے ساتھ ہیں، ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ہیں، اس وقت شکاگو میں ہوتے ہیں. طلعت رشید، یہ بتائیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں جیریڈ کوشنر، انہوں نے غالباً خطے کا دورہ کیا تھا اور وہاں اسرائیلی سے تو بات کی تھی، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کو انہوں نے کس حد تک اعتماد میں لیا؟ کیونکہ اس وقت آپ نے بھی ریئیکشن دیکھا ہوگا کہ فلسطینی اس منصوبے کے خلاف ہیں. جی طلعت رشید ہمارے ساتھ.
جی یہ اس کا کوئی حل نہیں نکلا. ایٹ لیسٹ ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا اپنے الیکشن کے دوران کہ جی وہ اس کا اسٹیٹ کا کچھ نہ کچھ نہ کچھ حل ضرور نکالیں گے، اور یہی ان کی پیش رفتی ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ کیا ہے کہ جو فلسطینین اسٹیٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا جو وعدہ ہے وہ اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ فلسطینی گورنمنٹ اس میں خوش نہیں ہے، لیکن جو اوور آل اگر پکچر دیکھیں نا تو ایجپٹ، سعودی عرب اور یونائٹیڈ عرب امارات وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور فلسطین ان کے آڑ میں آ رہا ہے اس سلسلے میں. تو وہ بھی یہ پش کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ اسٹیٹ کا حصہ تو ملے گا نا، ورنہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کو $30 بلین سیٹلمنٹ کے لیے، جو نئی کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے، بریجز وغیرہ کے لیے وہ پیسے بھی دیں گے. جو علاقہ وہاں پہ اوپن ہے، جو ویسٹ بینک کا، غزہ اسٹرپ کا ہے نیو اسٹیٹ کے لیے، تو اس کو کافی ڈیولپمنٹ کریں گے. اور میرا تو خیال ہے کہ اس فلسطین کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس ورنہ وہ پوری عمر ایسے لڑتے ہی رہیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور آہستہ آہستہ اسرائیل کو پائی کرتا رہے گا. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو بھی مسئلہ مین ہے وہ سعودی عرب اس میں کافی رول پلے کرے گا، اور جو الاقصی مسجد وغیرہ ہے وہ شاید سعودی عرب کے کنٹرول میں آ جائے، وہ اس کو کنٹرول کریں گے. لیکن جتنے فلسطینین، جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، حماس وغیرہ جو مسائل اسرائیل کے لیے پیدا کر رہے ہیں، وہ اس سے پروٹیکشن چاہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو کچھ تو ملے گا نا. اگر ایک اسٹیٹ بن جاتی ہے تو اس کے کافی رائٹس ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جو بھی وہ کرنا چاہیں اسرائیلیوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. لیکن جو پانچ چھ جو ہے، جیسے بارڈر کا مسئلہ ہے، جو جیروسلم کا مسئلہ ہے، سیٹلمنٹ کا ہے، سیکورٹی کا ہے، اور ریفیوجیز کا ہے، یہ مسئلے جو پانچ چھ ہیں، یہ مل کے اگر آپ اس میں کر رہے ہیں، جب اسٹیٹ ان کو مل جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ یہ کچھ پیش رفت ہوگی. میرے تو خیال میں یہ ہے کہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اچھا اقدام کیا ہے. حالانکہ ذرا جب بھی ایسی نیگوشیشن ہوتی ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اگر نہیں ہوگا تو یہ ویسے ہی فلسطینین جو ہیں مار کھاتے رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی ممالک ان کے ساتھ وہ فیور کرتے ہیں. یونائٹیڈ نیشن کی جو بھی ریزولوشنز ہیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ عمل کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ قسم کی اسٹیٹ تو ہے کہ ان کو اپنا حق مل جائے گا، کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلسطینی ہیں. میں نے کئی فلسطینیوں سے بات کی ہے جو اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل میں زیادہ حقوق حاصل ہیں بنسبت اس کے رمالہ یا پیلسٹائن کے اندر. تو وہ اس کی فیور میں ہیں کہ ان کی اپنی اسٹیٹ ہو.
ڈاکٹر حیدر مہدی، آپ امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں ہیں، آپ بتائیے. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، اور طلعت رشید نے بھی اس کا ذکر کیا، کہ مصر، قطر، سعودی عرب اور غالباً اب پاکستان بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس روڈ میپ کی حمایت کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بقیہ مشرق وسطی کے ممالک ہیں وہ کیونکہ مخالف ہیں، اس سے فلسطینیوں کو کوئی مدد ملے گی یا پھر یہی زبانی کلامی چلتی رہے گی؟ کیونکہ ایران تو یقیناً اس کی بہت مخالفت کرتا ہے اس ٹرمپ کے منصوبے کی، لیکن اس کے بعد آپ کیا نقشہ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، آپ نے اردو کی وہ ایک کہا ایڈیم سناؤں گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ کہ مائٹ از رائٹ. میرا خود یہ تاثر ہے، اور جن لوگوں سے میں نے باتیں کی ہیں، غم و غصہ ہے، حیرت ہے، افسوس ہے. اور لوگ، آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ اب عوام الناس میں سیاسی بصیرت آ چکی ہے، وہ بہت سی باتوں کو سمجھتے ہیں. میں حکمران طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں. اس میں حیرت سب ہر انسان ہر آدمی ذیل شعور آدمی یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ ان کی کوئی انپٹ نہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو خاص سفیر ہیں ان کے سن ان لا وہ 3 سال سے اس سے کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی وقت بھی اسرائیل کا تو انپٹ پورا لیا ہے لیکن فلسطینین کا نہیں لیا. اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ فلسطینین ہمیشہ جس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک عام تاثر ہو رہا ہے اب کہ لوگوں میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ از این امپیریل نیشن اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ از این امپیریل پریزیڈنٹ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ کو کر کے ملٹری پریشر کئی سالوں سے 1947-48 سے چل رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. سیاسی پریشر یہ ہے اب یہ ہے کہ لوگوں کو امپیریل پاور کا ایک پولیٹیکل بہیویئر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ہیگمنی کے لیے ملٹری کا استعمال کرتے ہیں پھر سیاست کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سے دوسرے حربے استعمال کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے اور جن لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اب رشوت پر کام آ گیا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیلسٹینین عوام کے درمیان ڈیوائڈ کی جائے. 50 بلین کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ مل جائیں گے جو مل جائیں گے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے ان کو پروموٹ کیا جائے گا اور یہ پلان جو ہے قبول ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب جو چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں سمجھ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ری الیکشن ہے اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری وہ ایک ایسی چیز کر جائے جس سے ان کی ری الیکشن یقینی ہو جائے اور وہ تاریخ میں ابھر کر آئیں کہ انہوں نے وہ مسئلہ جو اتنے سالوں سے چل رہا تھا اور کوئی نہیں حل کر سکا وہ کل کر لے.
گویا کہ جھگڑا چلتا رہے گا. جی بالکل.
میرا خیال ہے یہ ہوگا نہیں اس لیے کہ امپیریل پاور کے بیہیویئر کو اب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جس بات کو نہیں سمجھ رہی وہ یہ ہے کہ پیلسٹینینز ساورنٹی چاہتے ہیں پیسے نہیں چاہتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسوں سے اکانومی اچھی ہوگی لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی لیکن اتنے سالوں کی دباؤ جو آکوپیشن ہے اس کے بعد وہاں کی جنریشنز اب یہ تیسری جنریشن ہے جو یہ فیل کر رہی ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ پیس اینڈ آنر اینڈ جسٹس شوڈ پرویل فار پیلسٹینینز اینڈ دے وانٹ ساورینٹی دے ڈونٹ وانٹ منی. لیکن میرا خیال ہے اس پورے پلان کا جو کام یہ ہے کہ ان کو پیسے دے کر رشوت دے کر
ڈاکٹر حیدر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لیے کہ میں طلعت رشید کو لانا چاہتی ہوں. طلعت رشید اس میں آپ نے سنا کہ ایران نے بہت ہی زیادہ خفگی کا اظہار کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ منصوبہ جو ہیں اس کے دو حصے ہم نے دیکھے ہیں. ایک تو یہ کہ اردن کو ملا دیا جائے اسرائیل کے ساتھ ایک طرح سے ان کے لیے ایک وہاں تک کا رستہ پیدا کیا جائے. دیگر یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایئر سپیس جو ہیں وہ اب اسرائیلی کنٹرول کریں گے فلسطینیوں کو اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. کیا یہ تمام جو باتیں کی گئی ہیں یہ ایران کو دور رکھنے کے لیے کی گئی ہیں؟
ہاں اس کی ایک وجہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے لیکن دیکھیں نا آن دی ادر ہینڈ او آئی سی نے کیا کیا آج تک جتنے بھی مسلم ممالک جو ان کی بھی اور آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ ان کو پیسے دیتے رہے. اس فلسطین میں اپنی کوئی ایسی اکانومی ان کی اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ نہیں ہے اور عرب ممالک ہی ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ایک اسٹیٹ بنے گی اور اسٹیٹ سے یہ ہے کہ ان کو کافی بینیفٹس ملیں گے اور اب جتنے بھی موسٹلی عرب ممالک بھی تنگ آ چکے ہیں اس مسئلے کو دیکھ کے کیونکہ ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں کئی فلسطینین مارے جاتے ہیں اس میں اور
چونکہ اسرائیل حاوی ہے ان پہ اور وہ یہ کرتا رہے گا. اور ہمارے یا تو ہونا کہ ہم لوگ جو ہیں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ ہم فلسطین کی مدد کر سکیں اور اس کو اسرائیل سے چھڑا سکیں, یہ تو ہو نہیں سکے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کریں کچھ, اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے رہیں, ترقی کرتے جائیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنی جو نئی جنریشن ہے, آئی نو ان کو بھی یہ ہے کہ جی کہ اسرائیل ہم پہ حاوی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ان کو کچھ جگہ تو ملے گی جو ان کو جس کو فلسطین کہہ سکتے ہیں. اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں, ٹرمپ نے 3-4 سال سے یہ شروع کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کچھ ہو, اس کا حل ہو, اور وہ کچھ ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے ہیں نا ان کے لیے, تاکہ یہ ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ ہو سکے فلسطینیوں کے لیے. یہ ایک بڑا مسئلہ ایسا ہے کہ کیچ 22 والی بات ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ فلسطینیوں کو اس میں فائدہ ہوگا ایٹ لیسٹ کہ کچھ ان کی جو سیکیورٹی کے معاملات جو بھی ہیں وہ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں گے. نجف کا علاقہ جو ہے وہ ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کوریڈور بن جائے گا, جس میں اب ترقی ہو سکتی ہے, جس میں فلسطین اپنے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو بھی ان کے پروگرام ہیں ان کو فلرش کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہونی چاہیے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں. اس وقت ہمیں مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر نے جوائن کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مشرق وسطی کے لیے اور خاص طور پہ فلسطینی اور اسرائیلی امن کے لیے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے. ہم عنقریب اس پر مشتاق مہر کو لیں گے, یہ مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں. ڈاکٹر حیدر, آپ نے طلعت رشید کو بھی سنا, اور اس وقت آپ کو ہم دوبارہ لیتے ہیں, لیکن مشتاق مہر ہمارے ساتھ ہیں. مشتاق صاحب, ہمارے ساتھ ڈاکٹر حیدر مہدی ہیں, امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, جبکہ شکاگو سے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید ہیں. طلعت رشید حمایت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل اور فلسطینی روڈ میپ کی, جبکہ ڈاکٹر حیدر مہدی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو کہ اس وقت حمایت کر رہا ہے اس روڈ میپ کی. آپ جانتے ہیں یہ لسٹ کافی مختصر ہے, مصر, قطر, سعودی عرب اور پاکستان کا نام سامنے آیا ہے. پاکستان کی اس ٹرمپ پروپوزل کی حمایت کرنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟
پرائمرلی اکنامک ہے جی, معاشی ہے, اس لیے کہ جو حکومت ہماری ہے وہ بالکل فائنانشلی ایگزاسٹڈ ہے, اور پولیٹیکل سپورٹ ان کے ملک کے اندر بھی نہیں ہے اور ملک کے باہر بھی نہیں ہے. یہ ہماری اسٹیبلش پالیسی تھی 1990 سے, جب سے یہ کیمپ ڈیوڈ ریکارڈ ہوا تھا, کہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ ایک سیٹلڈ پالیسی تھی, جس میں مسجد الاقصی جو ہے اس کا سٹیٹس ہم مینٹین کریں گے ایز اے مسلم پلیس آف ورشپ. اس میں جب کیمپ ڈیوڈ ہوا اور عرفات صاحب نے ریکگنائز کیا, تین ملکوں نے اور کیا, جارڈن نے کیا, ایجپٹ نے کیا اور لبنان نے کیا, تو پاکستان پہ بھی پریشر تھا, لیکن پاکستان کنزرویٹو کنٹری کے ساتھ اور ریڈیکل کنٹری کے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ جی ہم یورپین فارمولا تو ایکسیپٹ کریں گے, جس میں کوارڈیٹ کا فارمولا تھا, اور یہ تھا کہ فلسطین کا جو مین جو پلیس آف ورکشپ ورشپ ہیں, کرسچن ہیں یا مسلمز ہیں, ان کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا جائے تاکہ ہر شخص وہاں جا کے اپنی عقیدے کے مطابق عبادت کر سکے. وہ فارمولا ایکسیپٹیبل نہیں تھا اسرائیلیز کو اور امریکنز کو. جارڈینیز چاہ رہے تھے کہ کوئی چھوٹا سا ایک کلو میٹر کا یا دو کلو میٹر کا راستہ دیا جائے مسجد اقصی تک مسلمانوں کو, اور پھر ہم سیٹل ہو جائیں گے. اس پہ دوسرے مسلمان ممالک نے ابجیکشن کیا تھا کہ یہ ہمارے بلیف کے خلاف ہے کیونکہ یہ قبلہ اول ہے اور ہمارے لیے بہت سیکرڈ ہے. جو ڈیفیکلٹ پاکستان کی جو اس وقت پالیسی ہے, میں خود حیران ہوا ہوں, یہ یو ٹرن لیا ہے اور یہ امریکن پریشر ہے, اکنامک پریشر ہے اور اسٹریٹجک پریشر ہے, اور اس کے علاوہ میرے سامنے عمران خان کی یہ بھی ڈیسائیڈڈ پالیسی ہے کہ وہ منیمم قسم کی انگیجمنٹ چاہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ پرٹیکولرلی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں.
لیکن فلسطینیوں کا کالز جو ہے وہ اگر سفر کرے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موضوع پر. بھکر سے جاوید اقبال نے کال کی ہے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. یہ فلسطین کا مسئلہ 50 سال سے چل رہا ہے. امریکہ نے اپنی دکانداری چمکائی اس مسئلے کی وجہ سے, وہ عربوں کو اسلحہ بیچتا ہے. اب یہ ہے کہ فتح السیسی کو بھی امریکہ نے اپنے پٹھو بنا کے رکھا ہوا ہے, ادھر جو سعودیہ کے شاہ صاحب ہیں ان کو بھی رکھا ہوا ہے. اللہ نہ کرے, کیونکہ گریٹر اسرائیل کے لیے صرف وہ ایران کو چھوڑ کے باقی تمام عرب دنیا پہ قبضہ کر لے گا, یہ اس کے نقشے کو اوپر لکھا ہوا ہے, اور مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے مسلمانوں کو اس کے لیے کہ سنجیدہ طریقے سے, یہ خاص کر عرب دنیا کو جو سعودی ہے جو مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے, اس کو چاہیے.
شکریہ. مرید خان میاں والی سے.
السلام علیکم جناب. دنیا کے مسلمان جو ہے نا, کیونکہ بھیڑ بکریاں ہیں, اس لیے جو مرضی ہے امریکہ جو مرضی کرتے رہے, لیکن یہ یاد رکھے کہ انڈیا کہتا ہے کہ میں پاکستان کو 10 دنوں میں جیت.
جی وہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. لیا سے محسن علی.
السلام علیکم نفیسہ بھائی. جی جی, میں تمام پینلسٹ کو سلام کرتا ہوں, اور ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان تو ویسے بھی دوسرے ملکوں پر انحصار ہے, یہ تو معاشی طور پر کمزور جب تک کوئی ملک ہوگا تو وہ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کیا کر پائے گا. بہت شکریہ.
جی جی, ہم بہت سارے ہمیں کالز آ رہی ہیں, لیکن جب تک اور کالرز آئیں, ڈاکٹر حیدر, آپ کو حیرت ہوئی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا اس ٹرمپ منصوبے پر؟
دیکھیے, بڑی سمپل سی بات ہے, بیگرز ڈونٹ ہیو اے چوائس. آپ نے پاکستان کے جو سابق امبیسڈر ہیں ان کی بھی بات سنی, کہ بات یہ ہے کہ ہم ویسٹ کے اوپر اور خاص طور پر امریکن سپورٹ کے لیے, فائنینشیل سپورٹ کے لیے ہمیشہ سے, نئے پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی, اس لیے کہ پاکستان کی سفارت جو ہے وہ از ڈیپینڈنٹ آن دا اکنامک فیکٹرز, اور پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشنز ہمارے اندرونی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کرپشن کی وجہ سے بہت بدحال ہیں. تو مجھے حیرت تو ضرور ہوئی ہے, لیکن میرا خیال تھا کہ نئے پاکستان میں نئی لیڈرشپ اس پر سٹینڈ لے گی, چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو ایک مضبوط کنڈیشن, مضبوط آئیڈیالوجیکل, مضبوط جسٹس بیسڈ فیئرنیس کو دیکھتے ہوئے ایک فورن پالیسی بنانی چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ پاکستان یہ نہیں کر رہا, اور جو حقائق ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں. اور اب یہ ایک چیز کا یہ سوچا جا رہا ہے کہ پیسوں کے ساتھ قومیں نہیں بنتی, قومیں بنتی ہیں اسٹریٹجیز کے ساتھ, گولز کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ. یو ہیو ٹو فائٹ فار اٹ. آپ کو یاد ہوگا جب گاندھی کو انگریزوں نے قید کیا, تو ایک روز گورنر جنرل جیل میں گئے تو گاندھی بڑی دیر خاموشی سے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ گاندھی تم خاموشی سے بیٹھ کر کیا کرو گے؟ تمہیں خاموشی نہیں کرنی چاہیے, ہم سے بات کرو. اس نے کہا کہ گورنر میں خاموش رہ کر وہ کروں گا جو تم کبھی نہیں بھولو گے. دیکھیے, اور وہ ہوا کہ برٹش امپیریلزم کیم ٹو این اینڈ. لیکن یہ ایک نایاز دور ہے, اس میں فوجی طاقت کا بہت اثر ہو چکا ہے. فائنینشیل قومیں جو ہیں, بدحال قومیں, وہ دے آر لنکڈ اپ ود امریکن پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل پاور.
بالکل یہی بات کی تھی مشتاق صاحب نے, یہی بات کی تھی ہمیں, کیونکہ بہت ساری کالز آ رہی ہیں. میں ان کی صرف نام لوں, محمد شفا نے چترال سے کال کی, نعیم نے محمد ایجنسی سے, سید ادیب حسین شاہ نے راولا کوٹ سے, ملک نائب خان کوہاٹ, اور اقبال تالہ گنگ. اقبال کو لیتے ہیں. جی جناب, مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم جی, تمام آپ کے یہ جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو میرا سلام. میری عرض یہ ہے کہ امریکہ گریٹ, یعنی کہ دولت مند ملک ضرور ہے, لیکن کاش کہ ان کو ایک اچھا لیڈر بھی مل جاتا تو وہ یہ بڑے آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا. لیکن جو سیکنڈ پارٹی ہے اسے آن بورڈ لیا ہی نہیں گیا, اس سے پوچھے ہی نہیں گیا.
آپ نے اپنا پوائنٹ بنا دیا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کوہاٹ سے ملک نائب خان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل و امریکہ کا تو نام دو ہے مگر ہے ہی. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو منصوبہ پیش کیا اس کو چین, روس, فرانس وغیرہ یہ تسلیم کریں گے, اور جس اسلامی ملکوں کا نام آپ نے لیا کہ یہ حمایت کریں گے, یہ بیچارے کر کیا سکتے ہیں؟ یہ تو امریکہ سے امریکہ کے بیکاری ہے.
شکریہ, شکریہ آپ کی بات سن لی. سید ادیب حسین شاہ راولا کوٹ سے.
جی السلام علیکم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ اور جو نیٹو والے مغرب والے, یہ تو اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں اور شروع دن سے اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اگر اسرائیل چونکہ بہت طاقتور ہو گیا اور عرب ملکوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا, سوائے شام کے, ایران کے, یا اس وقت ترکی بھی جو ہے وہ بھی فلسطینیوں کے حق میں ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی تقسیم بنتی ہے تو ایک طرف امریکہ اور نیٹو اور دوسری طرف روس, چین اور ایران, شام اور ترکی جو ہے یہ شامل ہوں, تو وہ اگر فلسطینی کو منظور ہے تو یہ تقسیم ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہو چکا ہے اور عرب ملک جتنے بھی ہیں وہ اندرونی طور پہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, تو اس لیے یہ ہے کہ بہت فلسطینیوں کو مروایا ہے. فلسطینیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ امین الحسینی نے جو معاہدہ کیا تھا موسولینی اور ہٹلر سے,
آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا, اور یہ سوال میں بالکل مشتاق مہر سے کرنا چاہتی ہوں. مشتاق صاحب, جانے سے پہلے آپ ذرا سا تبصرہ کیجئے کہ کچھ نہ ملنے سے یہ جو منصوبہ ہے یہ ممکنہ طور پہ فلسطینیوں کو کچھ دے گا؟
جی میں تو اسے ایکسپٹ نہیں کروں گا, اور میں دو باتیں بڑی کوئکلی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ تمام عرب اس منصوبے کے ساتھ ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. جو ریڈیکل عرب ہیں جو وار زون سے علیحدہ ہیں, جیسے مراکو ہے, الجیریا ہے, ٹیونس ہے, وہ اپوزڈ ہیں, ماریٹینیا, مالی وغیرہ وغیرہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اپنا روس اور چین اور یہ, میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی مجھے فیئر ہے, خدا کرے یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کنورٹ ہوگا. ابھی تک وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی, اس لیے کہ فلسطین کو عربوں نے کہا ہے کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹیریٹوریل ایشو بنایا گیا ہے. لیکن جس دن یہ آئیڈیولوجیکل ایشو بنا, جس دن یہ فلوسافیکل بنا, جس دن یہ ہمارا ایتھیکل بنا, جس دن ہمارے مذہب کا ایشو بنا, تو تمام مسلم ورلڈ جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہوگی, اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی پاور اٹامک پاور ہو یا غیر اٹامک پاور ہو اس کو مسلمانوں سے چھین سکے گی.
ہم لوگ یہاں اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, اور آپ تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید, امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی اور پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں. ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. کوئی رپورٹ نہیں ہے اس موضوع پر, لیکن بڑی اشتعال انگیز خبر ہے, یعنی کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت چاہے تو وہ پاکستان کو 10 دن میں شکست دے سکتا ہے. اس وقت ہم رابطہ کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے, جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر جو ہندوازم میں بھی ایک اسکالر ہیں, پروفیسر پروشوتم اگروال, اور ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان ظفر الاسلام بھی اس سیگمنٹ میں شامل ہوں. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے. ہم تقریباً 10-15 منٹ تک اس پر گفتگو کریں گے. تو پروفیسر اگروال ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بی جے پی کے ترجمان کو بھی لینے جا رہے ہیں. پروفیسر اگروال, آپ بتائیے, یہ جو جس طرح کی باتیں ہم نے سنی ہیں مودی سرکار کی طرف سے, جو پاکستان کا نام لے کر جو ہے اس کو للکار رہا ہے, ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ ہم 10 دن میں اس کو شکست دیں گے, اس کا تجزیہ کیجئے, ایسی باتیں اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے, یہ بہت دکھد ہے, بہت افسوسناک ہے, کیونکہ کسی بھی طرح کی اس طرح کی وار مانگنے کی باتیں کوئی بھی نیتا کرے, کوئی بھی وزیر اعظم کرے تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ باتیں کرنا کہ 10 دن میں شکست دے دیں گے, نیست نابود کر دیں گے, یہ نہ بھارت کے لیے ممکن ہے نہ پاکستان کے لیے ممکن ہے. اور جنگ ہر حالت میں جو ہے وہ بھارت اور پاکستان دونوں کی صحت کے لیے خراب ہے. اس طرح کی باتیں کرنے کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے. بھارت میں اس سمے ایک پبلک ڈسکنٹینٹ کا دور چل رہا ہے. یہ جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے, اس کے چلتے دلی میں چناؤ ہونے والے ہیں. تو میری تو صاف رائے یہ ہے کہ ایک جان بوجھ کے پولرائزیشن کی کوشش ہے, جو کہ بہت بری بات ہے, کیونکہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک ہو, جو کسی دیش کی فورن پالیسی ہوتی ہے وہ عام طور سے کنسنسس پر چلتی ہے, اور اس طرح کے مسئلوں کو اپنی گھریلو اندرونی پالیٹکس میں لانا اور اس میں اس کو ووٹ کیچنگ کا ذریعہ بنانا, یہ ٹھیک نہیں ہے.
یہ بتائیے پروفیسر اگروال, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, خاص طور پہ سی اے اے کے خلاف, جو کہ شہری ترمیمی ایکٹ کہلاتا ہے, اور جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تخصیص ہوگی. آپ کے خیال میں اس وقت کیا بھارتیہ جنتا پارٹی ممکنہ طور پر ریاستی انتخابات میں ہار جائے گی, جس کی وجہ سے اس قسم کی باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں؟
دیکھیے, اس طرح کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہار جائے گی, یہ میں نہیں کر سکتا. دلی کے چناؤ میں تو ظاہر ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہارے گی. دلی کا چناؤ جو ابھی تک ہوا ہے, جو ماحول ہے, اس میں ظاہر ہے کہ عام آدمی پارٹی کو بڑھت حاصل ہے, اور وہ بڑھت حاصل رہے گی یہاں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اسی گھبراہٹ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ چناؤ جو مدعے ہیں گورننس کے, ان پر ہونے کی بجائے, جس پر عام آدمی پارٹی نے ماننا ہوگا کہ بہترین کام کیا ہے, اور اس لیے اس کو ایک اس طرح کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک ڈسکنٹینٹ ہے یا موومنٹ سارے ملک میں چل رہا ہے, دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو سٹیزن شپ کا نیا قانون ہے, سوال اس میں مسلمان یا غیر مسلمان کا نہیں ہے. ہندوستان اب تک اور ابھی بھی ایک سیکولر ریپبلک رہا ہے, یہاں سٹیزن سب کا سٹیزن شپ کی بنیاد سیکولر رہی ہے, کسی مذہب کے آدھار پر یہاں سٹیزن شپ نہ ڈینائی کی گئی ہے نہ دی گئی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ قانون ہندوستانی آئین کی اسپرٹ کو وائلیٹ کرتا ہے, اور اسی لیے اس کا جو اس پر جو ورودھ ہو رہا ہے وہ کیول ایسا نہیں ہے کہ کیول مسلمان کر رہے ہیں, اس کا ورودھ کرنے والوں میں غیر مسلمان بڑی تعداد میں شامل ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا اثر مسلمانوں پر پڑنے والا ہے, اور شاید یہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے فکر کی وجہ بن گئی ہے, کیونکہ انہوں نے شاید کیلکولیٹ یہ کیا تھا کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ہمارا جو اس طرح کا ہندو رائٹ ونگ ووٹ بینک ہے وہ اور مضبوط ہوگا, لیکن اکنامک پرفارمنس بہت برا ہے, خود سرکاری ڈپارٹمنٹس کی جو رپورٹس ہیں وہ اکانومک پرفارمنس کے بارے میں بہت پازیٹیو پکچر پیش نہیں کر پا رہی ہیں, اور اس لیے ایک بار پھر سے وہی کوشش, وہی ہندو مسلمان بھارت پاکستان کا پرانا راگ الاپنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اچھا, آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, پاکستان سے کچھ کالرز کو لیتے ہیں, یقیناً ان کے پاس کچھ سوالات ہیں. لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے.
جی نفیسہ بی بی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بی بی, آج میں بڑی تحمل سے پاکستانی قوم کی جذبات کی ترجمانی کروں گا, اور وہ اس لیے کہ مودی صاحب خود بڑے ایموشنل ہو گئے ہیں, ہم ایموشنل نہیں ہوں گے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ مودی صاحب آپ کو اور آپ کے آر ایس ایس کو اور ہندو توا کے تمام پیروکاروں کو اس بھگوان کی قسم جس نے تمہیں یہ حفاظت دی ہے اور جس کی روح سے آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, کہ وہ دن کب ہوگا کہ آپ ہمارے 20 کروڑ مجاہدین کو للکاریں گے, اور وہ کشمیریوں کی دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوگا. وہ
ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی. چترال سے محمد شفا.
السلام علیکم نفیسہ بی بی.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بی بی, یہ مودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مودی صاحب یہ 1971 نہیں, یہ 2020 ہے. ہمارے شاہین تو آپ کو پتہ ہے, ہمارا آرمی تو آپ کو پتہ ہے. یہ جیسے آپ کے ابھینندن کا پوزیشن تو آپ نے دیکھ لیا, یہ ہندوؤں کا ایک ملک ہے, مسلمانوں کا 56 ملک ہے, 3 ایٹم بم گرائے گا نہ وہ.
اچھا, اور مداخل سے ہمیں کال کیا ہے نظر محمد نے.
میں نے پی زبین ضلع طور پر مداخل سے نظر محمد بات کرتا ہوں.
جی جی.
پروڈیوسر صاحب کو اور آپ کو, آپ کی ٹیم کو بہت بہت سلام.
وعلیکم السلام.
میں مودی صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ نے غلط پالیسیوں کی وجہ سے انہوں نے پوری بھارت کو بدنام کر دیا ہے. اب بھارتی عوام کو اسی بدنامی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کوکھلے نعرے لگا رہا ہے. یہ 1971 والا پاکستان نہیں ہے, اس کے بھی میرے خیال سے اندرا گاندھی کی طرح اس کی بھی شامت آنے والی ہے. والسلام.
وعلیکم السلام. ہمیں کالز آ رہی ہیں اور جیسے جیسے آتی ہیں تو ان کے نام ہم لیتے ہیں. جی کالر کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وقت پروڈیوسر کالز لے رہے ہیں. جی نام بتائیے اپنا.
میں جی حزب اللہ شاہ مردان سے بول رہا ہوں, صاحب کا جو ہے ناظم بھی رہا ہوں.
اچھا اچھا.
تو میڈم میں بات کر سکتا ہوں؟
بالکل کر سکتا ہوں.
میڈم بات یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی ہے کہ 9/11 کے بعد جو ہے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو نکلا ہے امریکہ نے, یہ صرف مسلمانوں کو.
ان کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر ہیں. جی نام بتائیے.
جی میں لیاقت علی بول رہا ہوں.
جی کہاں سے بول رہے ہیں؟
مچ سے بلوچستان.
اچھا جی بات کیجیے
لیاقت علی.
جی جی بات کیجیے لیاقت علی.
مچ بلوچستان سے.
ہاں ہاں تو بات کیجیے, کیا کہنا چاہیں گے بھارت کے معاملے پہ؟ اچھا, ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہمیں کالز آ رہی ہیں. یہ پروفیسر اگروال, آپ نے سنا کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں جب مودی اس قسم کی باتیں کرتا ہے, لیکن دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا حوصلہ افزا ہے کہ اب دیگر جو ہیں مذاہب کے لوگ وہ مسلمانوں کے لیے بھارت میں اٹھ رہے ہیں, کیا یہ ایک سبق سکھائے گا مودی کو؟
ایک تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ مودی ایسی باتیں کرتا ہے, اس طرح جملہ مت بولیے.
مودی ایسی باتیں کرتے ہیں، آخر کار وہ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی پالیٹکس غلط ہو یا صحیح ہو لیکن یہ کم سے کم ایک رپورٹر کو اور ایک اینکر پرسن کو جیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ملک کے وزیر اعظم کو کرتا ہے کہتا ہے اس طرح بولے. اور آپ میری بات سے سمجھ گئی ہوں گی کہ میں مودی کی پالیٹکس کا اور ان کی پالیسیز کا بہت بٹر کرٹک ہوں لیکن میں اپنی تہذیب نہیں چھوڑ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں پاکستان سے ہمارے دوست کر رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، ان کا ایموشن میں سمجھ سکتا ہوں، ان کا غصہ بھی سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں کیول اتنا ارج کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ایموشن اور اسی غصے کا طرح طرح کے سیاستدان اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو ایک صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان ہندوؤں کا ایک ملک ہے اور مسلمانوں کے 56 ملک ہیں، وہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ایران اور عراق دونوں مسلمان ملک ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ وہ مسلمانوں کے 26 ملک چین کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں، اور وہ مسلمان ملک سن 71 میں کچھ نہیں کر پائے تھے جب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا تھا. تو اس طرح کی فضول کی ایموشنل باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. دنیا بھر کے سمجھدار شہریوں کو کوشش کرنی چاہیے جیسے ہندوستان کے سمجھدار شہری کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے ملک میں اس طرح کی پالیٹکس اور اس طرح کے سینٹیمنٹ اور ایموشن کو پالیٹکس کی بنیاد بنانے والوں کی مخالفت کریں. میں نے جیسے آپ سے ابھی عرض کیا کہ یہ مسئلہ کہنے کو سیدھے سیدھے کیول مسلمانوں کو افیکٹ کرے گا لیکن ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ اور ظاہر ہے کہ یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے تو ہندو اس معاملے میں آگے بڑھ کے لڑائی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کی سیکولر بنیاد کے خلاف جانے والی چیزیں، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ کام دنیا بھر کے سمجھدار لوگوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ بات کیول ایک جگہ کی نہیں ہے، اس طرح کا ماحول بنانا، اس طرح کا ایگریشن کا ماحول بنانا کئی جگہوں پر ہوتا ہے. ہندوستان پاکستان کے بیچ میں انفارچونیٹلی ایک ہسٹری ہے اس کی، اور وہ ہسٹری ہر پولیٹیشین اپنے ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے. اس وقت انفارچونیٹلی مودی جی اس کا استعمال کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا ہندوستان میں تمام سارے لوگ اس کی آلوچنا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا بنتا ہے کیونکہ ظاہر ہے بھارت میں پھر بھی ایک جمہوریت ہے اور جس کا اظہار ہو رہا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، پروفیسر پروشتم اگروال جو کہ پروشوتم اگروال جو کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں. جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ منظور پشتین کو سب سے پہلے تو گرفتار کیا گیا تھا، پھر ان کی حمایت میں جو پی ٹی ایم کے کارکنان سامنے آئے، اب بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی جیل بھیجا گیا ہے. ہم اس معاملے کو لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا معاملہ اس لیے بھی پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ افغانستان کے اندر اس وقت پی ٹی ایم کی حق میں بہت سارے مظاہرے ہو رہے ہیں. اس پر افغان سروس کے بھی ہمیں ایک رہنما جوائن کریں گے، لیکن اس وقت پشاور سے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا ہمارے ساتھ ہیں. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں عاصم علی رانا.
اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے پی ٹی ایم کے 23 گرفتار کارکنوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ شعیب اختر کی عدالت میں پیش کیا. اسلام آباد پولیس نے مظاہرین کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کی استدعا کی، جبکہ مظاہرین کے وکلا نے جوڈیشل ریمانڈ کی مخالفت کی. مظاہرین کے وکلا کا کہنا تھا کہ ہم اپنا پورا من احتجاج کر رہے تھے، اس دوران کوئی توڑ پھوڑ یا مزاحمت نہیں کی گئی. عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر کے بعد پی ٹی ایم کے گرفتار کارکنان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا. ملزمان کو 12 فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پی ٹی ایم کے عبداللہ نگیال کہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا.
اسلام آباد میں تقریباً کل 35 لوگ گرفتار تھے، پھر اس میں سے 12 کو چھوڑ دیا گیا اور 23 پہ FIR کٹوا کے اس کو آج اڈیالہ جیل بھیج دیے گئے ہیں.
پی ٹی ایم کے کارکنوں کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا کہ مظاہرین نے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف نعرے بازی اور تقاریر کی، نفرت اور حقارت پیدا کرنے والے الفاظ استعمال کیے۔ پولیس نے اگرچہ موقع سے 35 افراد کو حراست میں لیا تھا، تاہم ایف آئی آر میں 23 افراد کو نامزد کیا گیا جن میں عمار رشید بھی شامل ہیں، جبکہ رکن اسمبلی محسن داوڑ کو رات گئے رہا کر دیا گیا تھا۔ گرفتار ہونے والی تمام خواتین کو بھی رہا کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے 9 مختلف دفعات کے تحت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ منظور پشتین کو پشاور سے ڈی آئی خان منتقل کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے مطابق اب ان کی ضمانت کی درخواست مقامی عدالت میں دائر کی جائے گی۔ اس وقت منظور پشتین جوڈیشل ریمانڈ پر ڈی آئی خان جیل میں قید ہیں۔ ان گرفتاریوں کے حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران ریاست کے خلاف نعرے بازی کی گئی جس پر کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آسم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور اس وقت ہم پشاور چلتے ہیں جہاں سے ہمیں امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا نے جوائن کیا ہے۔ باچا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو عمار رشید ہیں، یہ عوامی ورکرز پارٹی کے صدر ہیں، پنجاب میں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم کی جو تحریک ہے وہ اب خیبر پختونخوا سے نکل کر پنجاب تک پھیل رہی ہے، اور اس میں ایک بائیں بازو کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔
جی، عمار رشید جوان بڑا جذبے والا، یہ طلبہ تحریک کا بھی لیڈر تھا، اب یہ عوام ورکرز پارٹی پنجاب کا صدر چنا گیا ہے، اور پنجاب میں اور پورے پاکستان بھر میں جو لیفٹ کے لیڈنگ کے لوگ ہیں وہ سب سپورٹ ضرور کرتے ہیں، کہیں پر زیادہ بھرپور تو کہیں پر نسبتاً کم، لیکن سپورٹ سب کی پی ٹی ایم کی طرف موجود ہے۔ کل کے جو جلسے وغیرہ تھے، جلوس تھے، اس پہ سبھی جگہ بائے بادو کے لوگ شریک رہے ہیں۔
جی، اور اس وقت ہمیں کیونکہ اسٹوڈیو میں متی اللہ عابد نے جوائن کیا ہے، افغان سروس میں ہوتے ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ متی اللہ عابد، بات ساری یہ ہے کہ معاملات تھوڑے سے پیچیدہ اس لیے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ افغانستان میں لوگ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں پی ٹی ایم کی حمایت میں۔ یہ بتائیے، یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا پی ٹی ایم کے لیے؟
بہت شکریہ نفیسہ جی۔ اصل میں ہم اگر بات کو آج کے دائرے میں نہ دیکھیں بلکہ ہسٹری اور جو تاریخ کو ہم جانچیں، تو 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے، افغانستان اور پاکستان کا ایک تناؤ سا رہا ہے۔ جب سے تاریخ میں افغانستان نے یہ دعویٰ کیا ہے جو علاقہ اٹک تک ہے یہ تاریخی لحاظ سے افغانستان کا حصہ ہے، پھر جب انگریز کے جانے کے بعد اور ریفرنڈم ہونے کے بعد یہ علاقہ پاکستان کے حصے میں آ گیا، تب سے یہ ڈیمانڈ چل رہا ہے۔ یہ کبھی خاموش ہو جاتا ہے، کبھی دب جاتا ہے، کبھی مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وقت اور زمان اور مکان کی وجہ سے یہ کبھی کبھی ابھر جاتا ہے۔ ابھی افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے سیاستدان ہیں، جو ان کے حکومت کے لوگ ہیں، ان کو ایک چانس مل گیا ہے کہ اپنا وہ ڈیمانڈ ایک اور شکل میں پیش کریں کہ وہاں کے جو پختون ہیں اور یہاں کے پختون ہیں دونوں ایک ہیں۔ تو منظور پشتون کا جو ڈیمانڈ ہے ان کو لے کر اصل میں اپنا ہی وہ دوسرا ڈیمانڈ نکال رہے ہیں کہ دونوں پشتون اکٹھے ہونے چاہیے، اور وہ جو سرحد ہے یا اس کو یہ لوگ بارڈر کہتے ہیں، اس کے لیے ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آپ ایک نعرہ سنیں گے ہمیشہ اس میں، لر اوبر یو افغان، اس میں پیچھے سے ایک بڑی ہسٹری بنی ہوئی ہے، اور منظور پشتون نے ایک دفعہ ان کو ایک چانس اور دیا ہے کہ اس نعرے کو پھر سے ابھارے اور پھر سے ان کو ایک نعرہ بنائے۔
باچا صاحب، آپ خود پشتون ہیں، آپ بتائیے منظور پشتین نے جس طرح کی اس وقت حمایت حاصل کی ہے افغانستان سے، ظاہر ہے پھر فوج یہ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں بھی کھیلتے ہیں اور پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ آج بھی ترخم بارڈر جو ہے وہ بند ہے، کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
پختون تحفظ موومنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں یہ نعرہ لگاتے ہیں، لڑو بر یو افغان، لیکن جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ حصہ اس ڈیمانڈ کا بھی ہوگا،
لیکن بہت سارے جو لوگ جن کے سپورٹرز ہیں ہمارے پختونخوا میں اور اس طرح سے دوسرے صوبے میں، وہ اصل میں جو ہمارے ملک کی ریاستی ادارہ جو ہے نا اس سے غصہ اور اس پر ہے جو طالبان الیکشن کے پیریڈ میں اور اس کے بعد جو آپریشن وغیرہ ہوئے اس میں جو ان کو تکالیف ہوئی، تو اس کے ریئیکشن کے طور پر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ جو طالب گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ بات کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف لڑو بر یو افغان والی بات ہے، لڑو بر یو افغان اس میں کچھ حصہ بھی ضرور ہوگا، لیکن موسٹلی جو لوگ اکٹھے ہیں یا جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ ہمارے اداروں کی مداخلت کا اور ان کی خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی میں اس کا جو رول ہے جو ناکام رہا اور جس نے نقصانات دیے اس کے ریئیکشن کے طور پر سپورٹ کر رہے ہیں لوگ.
جی جی ہم
جہاں تک افغانستان کا تعلق تھا ڈیورن لائن کو افغان کوئی بھی حکومت تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی زور بھی نہیں دیا، کبھی نوان بھی نہیں کیا، اور یہ جو یہ صرف نعرے حد تک افغانستان کی طرف سے رہا، باقی اس میں کوئی پریکٹیکل اس طرح کی کوئی بات جو ذرا زور سے کہے کبھی کبھی نہیں ہوا.
متی اللہ عابد، آپ بتائیے کہ جس طرح سے اس وقت اشرف غنی اور حامد کرزائی دونوں نے پی ٹی ایم کی حمایت کی ہے، اس سے تو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے رہے ہیں، ایسا کرنے کی ان لوگوں کو کیوں ضرورت پیش آئی؟
جس طرح تجزیہ نگاروں سے ہم نے بات کی ہے، وائس آف امریکہ جتنے بھی رپورٹ کیے، انہوں نے کہا کہ افغانستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک لیول پہ آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم پاکستان میں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان سے اپنے ڈیمانڈ لے کے نکلے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قانونی حق ہے. افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی ایک ایسا پریس یا مزاحمتی تحریک یا جو بھی ہو، مطلب اقلیتی حقوق والے نکلتے ہیں، ہم ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے پشتونوں کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس طرح لوگ فلسطین کے لیے یا برما میں بات کر رہے ہیں. تو افغانستان کی حکومت اپنا جواز یہ پیش کرتی ہے کہ افغانستان کے پشتون ہمارے بھائی بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، اور ہم کو ہمارے نزدیک بھی ہے، تو ان کے حق اٹھانا ہمارا قانونی حق ہے اور یہ کوئی مداخلت نہیں ہے. ان کا یہ جواز ہے،
یہ تو ان کا جواز ہے. ہم کچھ کالز لیتے ہیں. خوشاب سے اللہ بخش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر.
جی اللہ بات کر رہا ہوں وادی سون ضلع خوشاب سے. میرا کہنا یہ ہے کہ افغانستان نے خود کہا ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان پاکستان ان کی مدد کرے طالبان کے سلسلے میں. اب وہ مدد کر رہا ہے تو ابھی وہ الٹے ہو رہے ہیں، ان کی کوئی ایک بات تو ہے ہی نہیں. باچا خان صاحب جو ہیں وہ جانبداری سے کام لے رہے ہیں، اصل میں یہ لانچ کیے گئے ہیں افغانستان سے.
اور کوہاٹ سے قدرت علی خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بات یہ گئی کہ ہم منظور پشتون سے عرض کرتے کہ وہی آپ ایسا کرو جو پاکستان کے پشتون ہیں اس کے حقوق کی بات کے بارے میں بات کریں. افغانستان ہو اپنے جانے اپنا کام جانے، ہم کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ پاکستان اور لڑو بھرے افغانستان ایک ہے، یہ کبھی بھی ایک نہیں. وہ اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، تو ہمارا کبھی بھی دوست نہیں بن سکا ہے. شدت بھی ہمارے پیچھے ہوگا افغانستان سے پاکستان کی پیچھے بات ہوتا ہے نا، کوئی اور ملک دوسرا نہیں کرتے. لیکن ایک پھر بھی منظور پشتوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے پشتوں کے بارے میں بات کرے، باقی پوری دنیا کا ٹھیکیدار نہ بنے.
باچا صاحب ایک منٹ ہے، آپ بتائیے آپ کو شک ہے کہ پی ٹی ایم کو افغانستان سے امداد ملتی ہے؟
یہ ڈی جی ایس پی آر وغیرہ فوجی الزام تو لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ثبوت نہیں آگے پیش کیا، نہ اس پر اسی معاملے پر کوئی کیس، اور وہ کیس کوئی عدالت یا اس طرح سے کوئی ٹھوس سیاسی ثبوت انہوں نے نہیں دی. اب یہ کہنے کی باتیں ہمیں تو نہیں معلوم، اور وہ جو کہتے جو الزام لگاتے اور انہوں نے کبھی ثبوت نہیں دیا.
جی لیکن جس طرح سے متی اللہ عابد نے بتایا کہ اس وقت جو افغان رہنماؤں کا بیان دینا یہ پاکستان کے لیے کافی دشواری پیدا کر رہا ہے. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہے افغان سروس سے سینئر تجزیہ کار متی اللہ عابد. جبکہ پشاور سے تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
آج کے ماحول میں جبکہ فرقہ واریت پر مبنی چپقلش نے دنیا میں بیشتر طویل تنازعات کا احاطہ کر رکھا ہے، ایک شخص ایسا بھی ہے جو مذہب کو وسیع تر تناظر میں دیکھتا ہے. لاس اینجلس سے وائس آف امریکہ کے لیے آرٹورو مارٹینیز نے اس شخصیت کا ایک خاکہ پیش کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ پین اسلامزم ہے. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. یہ ہیں زمان سٹینیزائی، جو کیلیفورنیا کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں.
My name is Zaman Stanizai. I consider myself more of a freelance Muslim as far as sectarian differences are concerned, so I attend different mosques.
میرا نام زمان سٹینیزائی ہے. جہاں تک فرقہ واریت پر مبنی اختلافات کا تعلق ہے، میں خود کو ایک فری لینس مسلمان خیال کرتا ہوں، لہٰذا میں مختلف مسجدوں میں جاتا ہوں اور ان میں سے ایک ایمان سینٹر بھی ہے. مجھے ایک قرآنی فورم میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی. وہ مزید کہتے ہیں،
I'm neither Shia nor Sunni. When Afghanistan was invaded about a year after the Soviet invasion, I had to leave like most everyone else who feared for their life.
میں نہ شیعہ ہوں اور نہ ہی سنی. سوویت یلغار کے سال بھر بعد مجھے ملک چھوڑنا پڑا، بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح جنہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اس طرح میں امریکہ آ گیا. ان دنوں اسلام کے ساتھ جن تہمتوں کو جوڑ دیا گیا ہے ان کا اس وقت وجود نہیں تھا. جب تک 9/11 نہیں ہوا تھا ہر چیز شاندار تھی، پھر بعد میں جو کچھ ہوا اس سے ہر چیز تل پٹ ہو کر رہ گئی. زمان سٹینزائن مزید کہتے ہیں کہ دوسروں کے کرتوت کی وہ کس طرح ذمہ داری لے سکتے ہیں.
I can't take responsibility for the action of someone else simply because they look like me or they come from the part of the world I come from.
میں دوسروں کے کرتوت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا محض اس وجہ سے کہ وہ میری طرح کے لگتے ہیں، یا یہ کہ وہ دنیا کے اسی حصے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے میرا تعلق ہے، یا یہ کہ ان کی مذہبی شناخت بھی وہی ہے جو میری ہے. اس سوال کے جواب میں کہ رہائش کے لیے انہوں نے لاس اینجلس کا انتخاب کیوں کیا، انہوں نے کہا،
Why I chose Los Angeles, I think it's because of this cosmopolitan nature. Here I can go to a church, to a synagogue, to a mosque.
میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مزاج کاسموپولیٹن ہے. یہاں میں کسی گرجا گھر، یہودیوں کے معبد خانے، کسی بھی مسجد یا کسی بھی گردوارے میں جا سکتا ہوں. میں کسی بھی عبادت گاہ میں چلا جاؤں اور دروازے کھلے ہیں. کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر زمان سٹینزائی مزید کہتے ہیں،
I'm a professor. I've taught for a little over half a century in Afghanistan and in many institutions of higher learning here in the United States.
میں ایک پروفیسر ہوں. میں نے افغانستان میں نصف صدی سے کچھ اوپر تعلیم و تدریس کا کام کیا ہے، اور ساتھ امریکہ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ رہا ہوں جن میں جنوبی کیلیفورنیا شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ درپیش مسائل کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سے مسائل جنگ کے بغیر حل ہو سکتے ہیں. ان کے الفاظ،
Currently I teach Islamic traditions and political science. If you can analyze issues basing them on the human behavior, a lot of these world conflicts.
اس وقت میں اسلامی ورثے اور سیاسیات سے متعلق مضامین پڑھاتا ہوں. اگر آپ آج کے مسائل کا انسانی طرز عمل کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ موجودہ عالمی تنازعات میں سے بہت سارے جنگ کے بغیر پرامن طور پر سفارتکاری سے حل ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں سیاسیات کے کورس میں اسلامی نقطہ نظر کو شامل کرتا ہوں. انہوں نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا،
I approach Quran analytically. I study it. When I have questions, I go there. Sometimes people may not see me as their.
میں قرآن کا تجزیاتی اعتبار سے مطالعہ کرتا ہوں. میں اسے بغور پڑھتا ہوں. جب ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں تو میں قرآن سے رجوع کرتا ہوں. بعض اوقات لوگ مجھے ایک آئیڈیل مسلمان کے طور پر ہو سکتا ہے نہ دیکھیں, لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ خدا پر میرا ایمان میرے اور خدا کے درمیان ہے. اس کا تعلق میرے اور کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ خود کو کسی چھوٹے گروپ سے منسلک کر لیتے ہیں تو گویا آپ آفاقی ربانی قوت کے ادراک کے لیے وسیلے کو محدود کر دیتے ہیں. یہ تھا ایک اور اقتباس کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر زمان سٹینیزئی کے انٹرویو سے. یاسمین جمیل.